سورة الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی اور تم کیا جانو، کیا ہے وہ حق ہونے والی، یعنی وہ واقعہ جسے واقعی پیش آنا ہے، لازمی طور پر سامنے آنا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ قیامت کا واقعہ ہے، وہ قیامت کا دن ہے، جو بالکل سچا وعدہ ہے، سچی بات ہے، لیکن بہت سی قوموں نے اس دن کے آنے کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا۔ قارعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے والی، ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنے والی، ایک قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے لفظ کے اندر ہی۔ تو ثمود ایک حادثے سے ہلاک کیے گئے، یعنی جن قوموں نے بھی قیامت کا انکار کیا ان کو دنیا میں سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ اقوام میں سے۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پہ مسلط رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح پچھڑے پڑے، یعنی لمبے اونچے قد والے لوگ کس طرح بے بس ہو کے ہر طرف گرے پڑے تھے، کیونکہ آندھی اتنے زور کی تھی کہ اس نے ان کو اپنی جگہ سے اٹھا کے دور لے جا کے پٹھایا تھا۔ جیسے آج کل بھی بعض ہریکنز ہوتے ہیں یا ٹورنیڈوز ہوتے ہیں تو پورے پورے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، انسان اڑ جاتے ہیں، تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی بچا نظر آتا ہے؟ یعنی ان کی پوری پوری نسل تباہ ہو گئی، اور اسی خطا عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں یعنی قوم لوط نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا، اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں، یعنی سنی انسنی نہ کر دیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ یعنی وہ دن اس لیے آئے گا تاکہ ہر انسان کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے، چاہے اس نے لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ مومن کو قیامت کے دن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ پروردگار اس کو پردے میں کرے گا، پھر اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، پھر اس سے کہے گا کیا تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ پھر اس کی نیکیوں یا صحیفہ یا کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی اس کے ہاتھوں کے قریب ہوں گے، ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، یعنی اس کی قیمت تم ادا کر کے آئے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کاش یہ میرے ہاتھ میں نہ آتا، کیونکہ وہ سخت شرمندگی کا باعث ہوگا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا، کاش میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. ما اغنى عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یعنی اہل جہنم کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، اور 70 گز لمبی زنجیر، تاکہ وہ ادھر ادھر موو بھی نہ کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو آگ لگتی ہے، کچھ تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اگر پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تو بھاگے تو گرے گا بھائی، بھاگ ہی نہیں سکے گا. ہاتھ بندھے ہوئے، جسم بندھا ہوا، تو یہ صرف جو بندھ کے تھوڑی دیر بیٹھنا ہی آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے، کہاں یہ کہ وہ اس آگ میں بندھے ہوئے ہوں کہ ادھر ادھر بھاگ بھی نہ سکے. قصور کیا تھا ان کا جن کا یہ انجام ہوگا؟ نمبر 1، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا، ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا ایسے خود ہی بن گئی. یہ انجام ہے اس کا جو اپنے رب کو نہ مانے. دوسرا قصور، ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. یعنی یہ نہیں کہا جب مسکین کو خود نہیں کھانا کھلاتا تھا، خود کھلانے کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے، اور وہ ہے دوسروں کو توجہ دلانا کہ تم بھی کھلاؤ. تو اس کا یہ جرم تھا کہ اس کے آس پاس بھوکے لوگ تھے، ضرورت مند لوگ تھے، اور وہ ان کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتا تھا، یعنی ان کی ضروریات پورا کرنے کی. اس لیے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج یہاں اس کا کوئی یار غم خار نہیں، کیونکہ دنیا میں اس نے کسی کا غم نہیں کھایا، تو آج اس کا بھی غم کھانے والا کوئی نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. اور غسلین کیا ہے؟ زخموں کی پیپ اور کچلہو اور گندگی جو نکل نکل کے ان کے جسموں سے ایک کونے میں جا جمع ہوگی، اور وہیں سے ان کو کہا جائے گا یہی پی لو جو پیاس لگے. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، جو کہ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو ہم ایسا پھر اس کو چھوڑتے نہیں، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں پہنچایا سچ سچ بالکل برحق پہنچایا، اس لیے ہمیں پورے اطمینان یقین اور پوری سچائی کے ساتھ اس کلام کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح و بہبود ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک تذکرہ ہے، نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ خود اپنے انکار کا ذمہ دار ہے. سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرین ليس له دافع، من اللہ ذی المعارج، تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. مانگنے والے نے عذاب مانگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آخرت سے ڈراتے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتے، کہتے اچھا پھر نہیں مانتے ہم تو لے آؤ، دکھاؤ تم اگر سچے ہو، عذاب لا کر دکھاؤ، پھر ہم تمہیں مانیں گے. پھر ماننے کا کون سا وقت باقی رہے گا؟ فرمایا وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ذل معارج، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی بلندیوں والا، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یعنی اگر کوئی وہاں پر اس طرف ٹریول کرنا چاہے تو 50,000 سال چاہیے اس کو. فصبر صبرن جمیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، شائستہ صبر، خوبصورت صبر. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں قیامت کے آنے کو. قیامت آ گئی تو پھر وہ ان کے ٹالے نہ ٹلے گی، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. کیسا ہوگا وہ دن؟ یوم تکون السماء کالمہل. اب انسان امیجن کرے کہ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی اس کی حالت بدل جائے گی، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. ایک اور آیت میں آتا نا، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. یعنی نہ صرف یہ کہ آسمان بلکہ زمین پر بھی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی. اور سب سے بڑھ کر ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور کسی کو ہوش نہ ہوگی کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے دنیا میں پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور خود بچ جائے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہو تو کیا تم اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے دنیا میں اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا اور تو نے اس وقت نہ مانا. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے جو گوشت پوس کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کے رکھا. یعنی صرف دنیا کی محبت اس کے دل میں تھی اور اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، اور وہ اللہ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، اور حق کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس کا انکار کر دیتا تھا. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ٹھٹ دلا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. وہ اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، دوسروں کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا. الا المصلین، سوائے مصلین یعنی نماز پڑھنے والوں کے، وہ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو حقیقی معنوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے ڈرتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز پڑھنے میں ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی میں دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ نہ کیے جائیں تو وہ ان کا پھر فائدہ نہیں ہوتا. مثلا اگر کسی بیمار کو علاج کرانا ہے تو اس کو دوا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق لینی ہوگی، اگر وہ کہے دن میں 3 دفعہ لو تو اسے 3 دفعہ لینی ہوگی، اگر وہ 2 دفعہ لے رہا ہے تو وہ نہ لیے جیسی ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ لوگ جو نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں، تو وہ باقیوں کو بھی ضائع کر دیتی. جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے، اور یہ حق زکات کے علاوہ ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور ننگے ہونے سے بھی، اریانی سے بھی. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی زنا سے، اریانی سے، ننگے ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے، آج کی دنیا میں مملوکہ عورتیں تو نہیں ہیں اس لیے گزشتہ دور کی بات ہے یہاں، کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، والذین هم بشهاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ قائم رہتے ہیں یعنی سچی گواہیاں دیتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، بار بار نماز کا ذکر ہے، کبھی دوام کی بات ہے کبھی حفاظت کی بات ہے، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، جنت کے باغوں میں رہیں گے، اولئک فی جنات مکرمون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، یعنی سورج ہر روز ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے اور ایک نیا مشرق ہر روز بن جاتا ہے، فرمایا کہ وہ رب جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جہاں جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجئے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیهم عذاب الیم، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس بات کا علم ہو، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، یعنی سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چھپ جاتے تھے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، اور ایک پیغمبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا، ہر طریقے سے سمجھاتا ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ استغفار کے فائدے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے، یہ باقی سب کے لیے بھی ہیں۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے، آپ نے اس کو یہی نسخہ بتایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ ہماری بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہے، اس کو بھی یہی بتایا کہ تم استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اگتا نہیں ہے، یعنی جو شخص جو بھی تکلیف لے کر آیا ان سب کو انہوں نے ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہاں یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہارے لیے حالات درست کر دے گا، تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی دے گا۔ یعنی نیکی کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، لیکن نیکی دنیا میں بھی اپنے اثرات رکھتی ہے، تو اس لیے انسان کو جب کبھی کوئی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی ہو تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معلوم نہیں کون سا ایسا گناہ ہو جو ہم کر کے بھول چکے ہوں، ہمیں خود بھی یاد نہ ہو اور وہ ہمارے بہت سی نعمتوں کے رستے میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہو. تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں تو بات نہیں بنے گی، اور اس کو ہٹانے کے لیے اللہ کے حضور توبہ، اپنے گناہوں کی معافی. ان استغفار سے زبانی کلامی چند لفظ پڑھنا نہیں، بلکہ انسان کہے کہ اللہ میں ان گناہوں پہ بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان پہ بھی جو مجھے یاد بھی نہیں، وہ جو میں نے گناہ سامنے کیے اور وہ جو کہیں چھپ کے کیے، وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا صحرا میں ایک شخص جس کی اونٹنی کھو کر واپس ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے، تم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو تمہیں مقام دینا چاہیے. اللہ سے بڑھ کر، اللہ کی یاد سے بڑھ کر تمہارے نزدیک تمہاری اپنی خواہشات ہیں، تمہاری دنیا ہے. تو اللہ کا حق نہیں کہ تم اسے یاد کرو اور اس کے آگے جھکو اور اس کی خوشی کے لیے اب صدقہ خیرات کرو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تم آئے کیسے یہاں دنیا میں، اسی نے تو تم کو پیدا کیا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان طے بتایا بنائے، تمہیں بھی بنایا، تمہارے اوپر آسمان بھی بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی نفس کی نشانیوں کے بعد کائنات کی نشانیوں سے ان کو سکھایا. اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی انسان کا جسم جس چیز سے بنا ہے وہ زمین سے ہی آتی ہے خوراک. تو جیسے پودے زمین سے خوراک لے کے اگ کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، انسان وہاں کھڑا نہیں ہوتا ایک جگہ جم کے، اس کو آزادی دی ہے گھومنے پھرنے کی، لیکن بنا اسی خوراک سے ہے جو مٹی سے آتی ہے انسان کے لیے. پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، اپنی ضروریات پوری کرو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، میری نہیں مانتے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. کیونکہ مال اور اولاد ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو عام طور پر سرکش کر دیتی. انسان کہتا ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنی ضرورت کا سب کچھ ہے، حالانکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت جا سکتی. ان نعمتوں میں ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سرکشی. ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو. یہ پانچ نیک لوگ تھے قوم نوح کے، جو ان کے نزدیک بڑے مقدس بن گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے میں لگ گئے کہ یہ ہمیں کل قیامت کے دن چھڑا لیں گے. تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑو، صرف اللہ کو سیدھا پکارو، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے چھڑا دو؟ یا رب، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی ان کے جو رئیس ہیں جو بڑے ہیں وہ اوروں کی گمراہی کا سبب بن گئے اور شرک پر ان کو لے گئے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یعنی اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب ان پہ ہدایت کے دروازے بند. مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈبوئے گئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، آگ میں جھونک دیے گئے، یعنی بظاہر پانی میں ڈوبے تھے لیکن اس کے بعد آگ میں چلے گئے. عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا تو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اس کو بخش دے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. نوح علیہ السلام کی پھر دعا قبول ہو گئی اور اس قوم کو ڈبو دیا گیا. سورۃ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا, یعنی قرآن مجید کو غور سے سنا, پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے, یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی. اس زمین پر انسان کے علاوہ جن بھی آباد ہیں اور وہ بھی مکلف ہیں, ان سے بھی اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ صرف انسانوں کی طرف نہیں تھی بلکہ وہ جنوں کی طرف بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. تو بہرحال جنوں کے ایک گروہ نے آپ سے قرآن سنا اور جب سنا تو فوراً آگے جا کر بتانا شروع کیا اور فوراً پہچان گئے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے. کہا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی, سیدھا راستہ دکھاتی ہے کتاب. پہلی دفعہ سن کے پتا چل گیا کہ کتاب کس کام کے لیے آئی ہے. یعنی ایک طرف نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال میں نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے, سمجھنا نہیں چاہتے تھے, اور دوسری طرف جنوں کے گروہ نے ایک ہی بار بات سنی اور ان کو پورا مقصد سمجھ آ گیا. تو فرق کس چیز کا ہے؟ دلچسپی کا, سنجیدگی کا, کہ واقعی انسان کوئی سچا ہو اپنی ذات کے اندر, اپنے لیے مخلص ہو. تو کہنے لگے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفا ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اب دیکھیے کہ عام طور پر انسانوں کے جو جنوں کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں بڑے منفی ہوتے ہیں. جن کا لفظ آتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ہی خراب سی کوئی چیز ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, سب جن برے نہیں ہوتے. دیکھیے جنہوں نے قرآن سنا وہ بہت اچھے بھی تھے اور انہوں نے فوراً بات مانی اور پھر فوراً شرک کی تردید کر دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں, یعنی جنوں میں شریر بھی ہیں اور نادانی میں ناسمجھی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے, یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو شاید پکڑ ہو جائے. تو کہتے ہیں قرآن سن کے ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن بھی اور انسان بھی غلط باتیں کرتے ہیں. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. اس زمانے میں خاص طور پر لوگ جب ٹریول کرتے صحرا وغیرہ میں کہیں رات کو رکنا پڑتا تو یہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں, تو یعنی کہ اسے ڈرتے تھے ان سے. تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, جو جنوں سے ڈرتا ہے وہ اس پہ حاوی ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بس اللہ کی ایک اور مخلوق سمجھیں جیسے اور بہت سی مخلوق ہیں تو پھر اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو انہوں نے, یعنی یہ انسانوں کی اپنی غلطی, اپنا قصور ہے کہ انہوں نے جنوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے یہ سمجھ کے شاید وہ زیادہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. اور پھر خصوصی طور پر جب وہ ان سے پناہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں, تو جو شخص اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے اسے کسی اور مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ کی پناہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے, یعنی بہت ستارے ٹوٹ کے ہمارے اوپر گرتے ہیں. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے, مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا, یعنی فرشتوں کی باتیں, وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب پاتا. یعنی اب یہ اجازت نہیں رہی, بڑی ہی پہرا بندی ہوگی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ, یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے, یعنی دو میں سے کوئی ایک بات ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں, نیک ہیں جنوں میں, اور کچھ اس سے کم تر. ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں, مختلف گروہوں میں ہیں, یعنی ہر قسم کے لوگ ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات کی راہ دکھا دی کیونکہ وہ اللہ سے بے خوف نہیں تھے. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اور اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ حق سے منحرف, یعنی دونوں گروہوں کی بات کی جا رہی ساتھ کے ساتھ ہی. تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا یعنی اللہ کی اطاعت کا, انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی, اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور آپ کہیے کہ مجھے یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر سیدھے رستے پر ثابت قدمی سے چلیں, یہ نہیں کہ ایک دن سیدھے رستے پھر الٹے پڑ جائیں, تو ہم انہیں خوب سراب کرتے یعنی ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دیتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. لیکن دنیا کی نعمتیں ہر ایک کے لیے امتحان ہیں چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو, کیونکہ جب انسان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے پھر رب کو زیادہ یاد کرتا ہے, اور جب دن اچھے ہوتے ہیں تو یاد میں کمی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ نہیں صرف سوچنا چاہیے کہ اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ ہم سے بڑا راضی ہے, ہو سکتا ہے وہ ایک ڈھیل ہی ہو, اور اگر کسی کے حالات تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی ہو کہ وہ اللہ کو یاد تو کر رہا ہے بندہ. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو یعنی صرف اللہ سے مدد مانگو, اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو, اللہ ہی کے لیے قیام اور رکوع کرو, اللہ ہی سے دعائیں مانگو, یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ اور مخلوق سے اپنی لو لگاؤ, یا نماز میں بھی اسی کو یاد کرو اور پھر بعد میں بھی اس پر بھروسہ کرو اللہ کی بجائے یا کسی اور سے کچھ مانگو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا, کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں, میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے, وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے, یعنی سب کی نگرانی ہو رہی ہے کون اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دے رہا ہے.